أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبي لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري. قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين.
اور یاد کرو جبکہ اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب اور حکمت دوں پھر تمہارے پاس کوئی پیغمبر آئے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرے تو اس پر ضرور ایمان لانا اور اس کی ضرور مدد کرنا. پھر جب اللہ نے پوچھا کہ کیا تم نے اقرار کر لیا اور اس اقرار پر میرے عہد کو بھی قبول کر لیا، پیغمبروں نے عرض کی ہاں ہم نے اقرار کر لیا. اللہ نے فرمایا تم گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں.
فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون.
پس جو اس عہد کے بعد پھر جائیں گے تو وہی لوگ نافرمان قرار پائیں گے.
أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ.
کیا یہ اللہ کے دین کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین ڈھونڈ رہے ہیں؟ حالانکہ جو آسمان اور زمین میں ہیں وہ خوشی اور ناخوشی سبھی اسی کے فرما بردار ہیں اور سب اس کی طرف لوٹائے جانے والے ہیں.
قل آمنا باللہ وما انزل علينا وما انزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
تم کہہ دو کہ ہم اللہ پر اور اس چیز پر ایمان لائے جو ہم پر اتاری گئی اور اس چیز پر جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر اتاری گئی اور اس چیز پر جو موسیٰ، عیسیٰ اور دوسرے نبیوں کو ان کے پروردگار کی طرف سے دی گئی، ہم ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے اور ہم بس اللہ ہی کے اطاعت گزار ہیں.
وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وهو في الآخرة من الخاسرين.
اور جو اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب بنے گا تو اس کا وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا.
كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات. والله لا يهدي القوم الظالمين.
اللہ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جو ایمان لانے اور اس کے رسول کے برحق ہونے کی گواہی دینے کے بعد پھر کافر ہو گئے، حالانکہ ان کے پاس روشن دلیلیں بھی آ چکی، اور اللہ ایسے ظالم لوگوں کی ہدایت نہیں کرتا.
اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین.
ان سب کی سزا بس یہ ہے کہ ان پر اللہ تعالی، فرشتوں اور انسانوں سب کی لعنت ہوگی.
خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون.
اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ تو ان سے عذاب کم ہوگا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی.
إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم.
البتہ جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی تو بلا شبہ اللہ تعالی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے.
ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. الضالون
جن لوگوں نے ایمان لا لینے کے بعد کفر اختیار کیا پھر کفر میں بڑھتے ہی گئے تو ان کی توبہ ہرگز ہرگز قبول نہیں کی جائے گی اور یہی لوگ زبردست گمراہ ہیں.
ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرین.
بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور مرتے دم تک کافر ہی رہے ان میں سے کوئی شخص اگر فدیے میں زمین بھر سونا بھی دے تو قبول نہیں کیا جائے گا, ان سب کے لیے دردناک عذاب ہے اور اس وقت ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا. تلاوت کردہ سورہ آل عمران کے 9 رکوع کی تفسیر اس طرح ہے.
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ
إِلَى آخِرِهِ. اور یاد کرو جبکہ اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب اور حکمت دوں اور پھر تمہارے پاس کوئی پیغمبر آئے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرے تو اس پر ضرور ایمان لانا اور اس کی ضرور مدد کرنا. جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر مبعوث فرمایا تو یہودیوں اور دوسرے اہل کتاب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی اور صداقت کے بارے میں اعتراض کیا اور کہنے لگے کہ محمد اللہ کے رسول یا نبی نہیں ہیں, حالانکہ یہ سب اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی ان کتابوں میں میثاق انبیاء کا مذکورہ واقعہ موجود ہے اور ان کتابوں پر وہ ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ازل ہی سے عالم ارواح میں نبیوں کی ان پاک روحوں سے جو اگلے دور میں دنیا میں جلوہ گر ہونے والی تھی ایک عہد اور وعدہ لے لیا تھا جس کو قرآنی اصطلاح میں میثاق انبیاء یا انبیاء کی میثاق کہا جاتا ہے. انبیاء کی پاک روحوں سے ایسا جو عہد لیا گیا تھا وہ یہودیوں کی کتابوں میں موجود تھا اور اس عہد کا اقرار و اعتراف خود یہود بھی کرتے تھے. خدائے بزرگ و برتر نے پیغمبروں سے یہ عہد لیا تھا کہ جب میں تم کو کتاب اور حکمت عطا کروں پھر اس کے بعد ایک ایسا رسول بھی مبعوث ہو جو تمہیں عطا کی گئی کتاب کی تصدیق کرتا ہو تو تم پر لازم ہے کہ تم اس پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو. دراصل یہ عہد حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں لیا گیا تھا. انبیاء کی پاک ارواح نے اس عہد کو قبول کیا اور پھر اس عہد کو مزید پکا کرنے کے لیے خدائے تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم گواہ رہو میں بھی گواہ ہوں. الحاصل عالم ارواح میں تمام انبیاء سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل کے وقت ہی اس قسم کا عہد و پیمان لے لیا تھا. اس آیت شریفہ کی تفسیر میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ عہد یعنی میثاق انبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لیا گیا تھا، یعنی تمام انبیاء سے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو تو ان کی تصدیق کی جائے اور ان کی مدد کی جائے، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام یکے بعد دیگرے جب تشریف لائے تو سب نے اپنی اپنی امتوں کو یہ عہد پہنچا دیا اور ان کو تاکید کر دی کہ تم میں سے جو کوئی نبی آخر الزمان کا زمانہ پائے تو ضرور ایمان لائے اور ان کی مدد کرے۔ مذکورہ آیت قرآنی میں مصدق لما معکم وارد ہوا ہے، اس کی تفسیر ابو محمد نصر آبادی نے تفسیر کاشف المعانی میں تفسیر کے ساتھ کی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگرچہ یہ آیت قرآنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے بارے میں نازل ہوئی ہے مگر اس کا حکم پچھلے تمام انبیاء میں جاری تھا، لیکن حضرت ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ ہر ایک خواہ نبی ہو یا اس کی امت اس حکم الہی کے پابند اور محکوم تھے، اور ان میں یہ مقررہ قاعدہ چلا آ رہا تھا کہ جب کوئی مرد صالح گزشتہ و موجودہ انبیاء کے موافق اقوال احوال و افعال میں ان میں پیدا ہوتا اور دعوے نبوت کرتا تو ان پر فرض ہو جاتا کہ وہ اس کو قبول کرے۔ کاشف المعانی کے مفسر لکھتے ہیں اسی قاعدے کے بموجب امت محمدیہ میں جب کوئی ولی اخلاق انبیاء علیہ السلام سے موصوف ہو کر ولایت میں کامل ہو جائے اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کوئی خطاب حاصل کر کے آئے اور اللہ کے حکم سے اپنے حال کی اس حیثیت سے خبر دے کہ شرع شریف اس کو برا نہ سمجھے تو مخلوق پر اس کی تصدیق فرض ہے۔ ایسے بزرگ ولی کی تکذیب ایک نبی کی تکذیب کے برابر ہے۔ الاخرہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کی ارواح سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عہد لیا تھا کہ جب وہ مبعوث ہوں تو ان کی تصدیق کی جائے اور ان کی مدد کی جائے، بالکل اسی طرح حضور نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کے لوگوں کو اپنے تابع تام مہدی کی بعثت کی بشارت دیتے ہوئے پابند فرمایا تھا کہ جب مہدی مبعوث ہو جائے تو اس کی تصدیق کر لو اور اس سے بیعت کرو، خواہ تم کو برف پر سے جانا ہی کیوں نہ پڑے، اس لیے کہ وہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے۔ چنانچہ یہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تواتر کے ساتھ کتب معتبرہ میں مروی ہے کہ قال ثم یجیء خلیفۃ اللہ المہدی فإذا سمعتم به فأتوه فبايعوه ولو حبا على الثلج فإنه خلیفۃ اللہ المہدی۔ ابن ماجہ مسند امام احمد دلائل النبوہ۔ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ کے خلیفہ مہدی آئیں گے، جب تم کو مہدی کے آنے کی خبر ملے تو ان کے پاس جاؤ اور ان سے بیعت کرو اگرچہ تم کو برف پر سے رینگتے ہوئے جانا پڑے، کیونکہ وہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہے۔ اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مہدی علیہ السلام کی تصدیق کر لینے کی ہدایت والی کئی اور احادیث متواترہ مروی ہیں۔ ان احادیث صحیحہ کو جب کتاب اللہ یعنی قرآن حکیم سے مطابق کر کے دیکھا جاتا ہے تو احادیث کا یہ مضمون چند قرآنی آیات سے بالکل موافق ہو جاتا ہے، چونکہ یہ امر جمہور علماء کے پاس مسلمات سے ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اپنے نفس اور اپنی ذات کی طرف سے نہیں کرتے تھے، بلکہ وحی الہی کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ہوتی تھی. اسی لیے ایسی ہدایتیں بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوتی تھیں وہ خدائے بزرگ و برتر کی جانب سے گویا وحی غیر مطلوع ہی ہوتی. اسی سبب سے ان ہدایتوں اور غیب کی خبروں پر ایمان لانا اور تعمیل حکم کرنا فرض ہے.
فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ.
پس جو اس عہد کے بعد پھر جائیں گے تو وہی لوگ نافرمان قرار پائیں گے. اس ارشاد باری تعالیٰ سے مقصود نہ صرف تورات اور انجیل کے ماننے والے اہل کتاب کو متنبہ کرنا ہے بلکہ قرآن کے ماننے والوں کو بھی متنبہ کرنا ہے کہ عہد و میثاق کے بعد بھی جو لوگ پھر جائیں گے اور نبی اور اللہ کے خلیفے کو نہ مانیں تو وہ سب یقیناً نافرمان ہی ہیں.
أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
إلى آخره. کیا یہ اللہ کے دین کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین ڈھونڈ رہے ہیں؟ حالانکہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے وہ خوشی اور ناخوشی سبھی اسی کے فرما بردار ہیں اور سب اس کی طرف لوٹائے جانے والے ہیں. لوگوں نے صدیوں کی اپنی گھڑی ہوئی باتوں اور باطل پیشواؤں کے جھوٹے خیالات کا نام دین و مذہب رکھ چھوڑا ہے، لیکن قرآن کا اعلان یہ ہے کہ حقیقی دین تو صرف اللہ کا دین ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ٹھہرائے ہوئے فطری قوانین کی اطاعت ہے. کسی عقل سلیم والے انسان کو تو ان قوانین کے آگے سر تسلیم خم کرنے میں کوئی عذر نہیں ہوتا، کیونکہ یہ سب قوانین فطرت کے عین موافق ہیں. جاننا چاہیے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی پیدا کردہ ہے، اس لیے اسی کی ملک ہے، اور ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کے ٹھہرائے ہوئے فطری قوانین میں جکڑی ہوئی ہیں اور سب ذرا برابر بھی ان کے خلاف نہیں جا سکتی. انسان دیکھتا ہے کہ آسمان و زمین اور ان کے اندر کی ہر چھوٹی بڑی چیز اور خود انسان بھی خوشی سے ہو یا ناخوشی سے کسی طرح اللہ کے فطری قوانین کے پابند ہیں. اس لحاظ سے کائنات کی ہر چیز اور خود انسان اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہے. قرآن مجید کا مطالبہ ہے کہ اس طرح کے فطری فرما بردار ہونے کے ساتھ ساتھ اختیاری طور پر بھی فرما بردار بن جاؤ. اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کے فطری قوانین سے انکار ہے تو پھر تم ہی بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کے سوا اس کارخانے عالم میں اور کون سا قانون نافذ ہے، اور تمہیں اللہ کے عذاب سے کون بچا سکے گا، کیونکہ تم سب کو بالآخر اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. واضح ہو کہ آسمان و زمین کی تمام چیزیں اس کی مطیع ہیں، خواہ خوشی سے ہوں یا ناخوشی سے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:
وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا.
یعنی زمین و آسمان کی تمام تر مخلوق خدا تعالیٰ کے سامنے ہی سجدہ کرتی ہے، اپنی خوشی سے ہو یا ناگواری سے. اور دوسری ایک جگہ ہے:
اولم یرو الى ما خلق اللہ من شیء
النحل، آیت نمبر 48. کیا وہ نہیں دیکھتے کہ تمام مخلوق کے سائے دائیں بائیں جھک کر خدا تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی کو سجدہ کرتی ہیں آسمان کی سب چیزیں اور زمین کے کل جاندار اور سب فرشتے بھی کوئی بھی تکبر نہیں کرتا، سب کے سب اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں اور جو حکم دیے جائیں بجا لاتے ہیں۔ پس مومنوں کا ظاہر و باطن، خلق و خالق دونوں خدا تعالیٰ کے مطیع اور اس کے فرما بردار ہوتے ہیں، اور کافر بھی خدا تعالیٰ کے قبضے میں اور خدا تعالیٰ کی جانب جھکا ہوا ہے، اس کے تمام فرمان اس پر جاری ہیں اور وہ ہر طرح قدرت و مشیت خدا کے ماتحت ہے، کوئی بھی چیز اس کے غلبے اور قدرت سے باہر نہیں۔
قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم
إلى آخره۔ تم کہہ دو کہ ہم اللہ پر اور اس چیز پر ایمان لائے جو ہم پر اتاری گئی، اور اس چیز پر جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر اتاری گئی۔ اس آیت میں انبیاء کرام علیہ السلام اور کتب سابقہ کے بارے میں صحیح عقیدے کا اظہار ہو رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اے حبیب، آپ اعلان کر دو کہ میں اور میرے پیرو تو سارے انبیاء کرام علیہ السلام اور ان پر نازل کردہ کتابوں اور صحیفوں کو مانتے ہیں، اللہ کے تمام نبی ایک ہی دین کے داعی تھے اور اس لیے ایک دوسرے کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ان کی مشترکہ تعلیم ہی صحیح دستور العمل تھا۔ جب اللہ کا دین ایک ہی ہے اور تمام نبی ایک ہی زنجیر کی متعدد کڑیاں ہیں اور ایک ہی سلسلے ہدایت ہے، تو جو کوئی ان میں تفریق کرتا ہے اس طرح کہ کسی کو مانتا ہے اور کسی کو جھٹلاتا ہے، تو وہ در حقیقت اس پورے سلسلے ہدایت ہی کا منکر ہے۔
وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ،
اور جو اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب بنے گا تو اس کا وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے فطری قوانین ہی سارے انبیاء کرام علیہ السلام، اللہ تعالی کے خلیفوں اور حق پرستوں کا دین رہا ہے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پیروی کرنے والوں کا دین بھی یہی ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول دین بھی اسلام ہی ہے، اور اس راستے سے ہٹ کر اور خلاف میں لوگوں نے دین کے نام پر جتنے راستے پیدا کر لیے ہیں وہ سب غیر فطری ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ سب غیر مقبول ہیں، اور ان غلط راستوں پر چلنے والے گمراہ ہی ہیں۔ اور جو لوگ آج بھی محض ضد و سرکشی سے اور اسلام کے خلاف دعوت حق اور راہ ہدایت اپنے پیدا کرنے والے کے تقرب کو حاصل کرنے اور اس کے نور کو دیکھنے کے راستے کا معانیانہ اختلاف کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کی صلاح و فلاح کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی۔
كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا
إلى آخره۔ اللہ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جو ایمان لانے اور اس رسول کے برحق ہونے کی گواہی دینے کے بعد پھر کافر ہو گئے۔ اس آیت شریفہ میں پھر اس بات کو واضح کیا گیا ہے جو اس سے قبل اور کئی بار بھی بیان کی جا چکی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودی علماء کا یہ حال ہے، تورات میں انہوں نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں اور نشانیاں پڑھی
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے وحی الہی کو سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبرانہ منصب کو جانا اور پہچانا، اور ان کے دل تک اس بات کی گواہی ادا کر چکے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہیں، اور جو تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں وہ وہی تعلیم ہے جو پچھلے سارے انبیاء کرام علیہ السلام لاتے رہے ہیں. اس کے باوجود محض ضد اور تعصب یا دنیا اور متاع دنیا کی محبت کے سبب سے دیدہ و دانستہ حق کی مخالفت اور کفر پر اڑے ہوئے ہیں، اور دین حق اور جماعت حزب اللہ کو صفحہ ہستی سے مٹانے پر تلے ہوئے ہیں، جو ان کی قدیم اور پرانی عادت کا نتیجہ ہے. جو لوگ جان بوجھ کر گمراہی کو اپنا لے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کی راہ نہیں دکھاتا. ایسے سرکش و ضدی لوگوں کی سزا یہی ہوگی کہ وہ خالق کون و مکان اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں اور سارے انسانوں کی لعنت و ملامت میں ہمیشہ ہمیشہ گرفتار رہیں گے. مخبر صادق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی غیب کی خبروں کا ان کی واضح نشانیاں وجود میں آ جانے کے بعد قبول کر لینا ہر مسلمان پر فرض ہے. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خبروں کو صحیح نہ سمجھنا اور ان کو قبول نہ کر کے ان سے روگردانی اختیار کرنا بھی اسی تعریف میں آتا ہے. لہذا ہر سچے مسلمان کا فرض ہے کہ بلا تحفظات ذہنی اور دوسروں کے ورغلانے کو نظر انداز کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی غیب کی خبروں پر بھی ایمان لا لے، تبھی تو وہ مسلمان کہلانے کا مستحق بن سکے گا.
الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم.
البتہ جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی تو بلا شبہ اللہ تعالی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالی اپنی قدیم سنت کے موافق ان آیات میں مومن کی جزا اور کافر کی سزا کا ذکر فرما رہا ہے. انسان دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو اسلام اور دین حق کے پیغام کو توفیق الہی سے کان دھر کر سنتے ہیں اور وہ کفر پر اڑتے نہیں، اور پورے اخلاص کے ساتھ توبہ کر کے دین حق کی تصدیق کا شرف حاصل کرتے ہیں. ایسے ہی لوگ اچھی فطرت کے مالک ہوتے ہیں، اللہ ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے اور ان کے گناہوں سے درگزر فرما کر گزشتہ کمزوریوں کی ان کی تختی دھو دی جاتی ہے. اس کے برخلاف دوسرے وہ انسان جو ضد و تعصب سے دین حق کی مخالفت کے درپے ہوتے ہیں اور کفر و الحاد پر اڑ جاتے ہیں، اور اس طرح نہ صرف خود اپنی گمراہی کا آپ سامان کرتے ہیں بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی بہکا کر ورغلا کر دین حق کے خلاف محاذ آرائی کرتے ہیں، ایسے بد نصیبوں کی اصلاح و ہدایت حاصل کرنے کی کوئی امید نہیں ہوتی. اس لیے فرمایا کہ وہ نہ کبھی توبہ کریں گے اور نہ ان کی توبہ قبول ہوگی. ایسے لوگوں کو سخت سزا دی جائے گی. بس یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ آخرت کی سزائیں بھی دنیا کی سزاؤں کی طرح ہیں کہ اگر مجرم چاہے تو مال و دولت خرچ کر کے بچ جائے. نہیں، ہرگز نہیں. خدا کی عدالت میں گناہ کا کوئی فدیہ اور بدلہ قبول نہیں ہو سکتا. اگر ایک چھوٹے سے چھوٹے گناہ کے بدلے پورا کرہ ارض سونے سے بھر کر دے دو، جب بھی اس کی پاداش سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکو گے. ہاں، توبہ و رجوع اور اصلاح کی حالت ایک ایسی عمدہ صفت ہے جو تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے.
بشرطیکہ توبہ سچی اور توبت النصوحا، یعنی ایسی توبہ ہو کہ پھر کبھی اس قسم کا گناہ سرزد نہ ہو، اور ایسی ہو کہ جس طرح دودھ تھن سے باہر نکل آنے کے بعد پھر اس میں واپس نہیں ہو سکتا، اسی طرح توبہ کے بعد گناہ اس میں داخل ہونے نہ پائے۔ الحمدللہ، سورہ آل عمران کے 9 رکوع کی تلاوت میں ترجمہ و تفسیر ختم ہوئی۔